الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم سعادتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ رمضان کا پہلا عشرہ بڑے فضل و کرم کے ساتھ گزر چکا ہے اور رات گئے رمضان کا دوسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے. الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی ہم نے رمضان کی تیاری کے حوالے سے سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع اس کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ 6 آیات ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، جن کا انشاءاللہ ہم گریجولی مطالعہ کریں گے. تو آج ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آیت نمبر 186 کا مطالعہ کریں، جس میں دعا کی فضیلت، روزے کا حاصل دعا اور دعا کی فضیلت اور کرنے کے کام کیا ہیں انشاءاللہ وہ ہم سمجھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 186 ذہن میں تازہ کریں، بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے ان آیات کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 183-184 میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، جیسے تم سے پہلے لوگ یعنی یہود و نصارہ پر روزہ فرض تھا. اور روزے کا اصل حاصل، اصل آبجیکٹو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تقوی حاصل کر سکو. تو اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ یہ ساری عبادات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بعض اوقات عبادت میں سے با نکال دیا جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے افصل جو اصل مقاصد ہوتے ہیں ان کو وہ حاصل نہیں کرتی، وہ فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک رسم ہوتی ہے. تو روزہ اس کا حاصل تقویٰ ہے، لعلکم تتقون. اور تقویٰ اصل میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے، ایک موٹیویشن فورس ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. لہذا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تمام اعضاء و جوارح سے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچانے کا نام ہے. یعنی روزہ آنکھوں کا بھی ہے کہ آنکھوں سے صرف وہ چیز دیکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی ہے، نامحرم کو دیکھنا، اسے لذت حاصل کرنا، معاذ اللہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح زبان کا روزہ، جو سب سے حساس شے ہے ہمارے وجود میں، وہ یہ زبان ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کس لیے دی گئی ہے؟ زبان دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچائیں. لیکن اس کا سب سے زیادہ مس یوز کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوں، غیبتیں کر رہے ہوں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا کتنا بڑا جرم ہے ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود روزے کے دوران بھی بعض اوقات ہم ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں. غیبت کرنا کیا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے، سورہ حجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی نہ کیا کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُ, تو یہ بات تو تمہیں بڑی سخت ناپسند ہوئی. تو زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی, گالم گلوچ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, کسی کا استہزاء نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. کان کا بھی روزہ ہے کہ کان سے صرف وہ بات سننی ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے. پسندیدہ شے کیا ہے جس کو سننا چاہیے؟ اللہ کا کلام, جتنا ہو سکے قرآن حکیم سنا جائے, قرآن حکیم پڑھا جائے. تو بہرحال یہ مقاصد ہیں, لعلکم تتقون, تقوی حاصل ہو جائے. اور تقوی حاصل ہو جائے اگر روزہ رکھ کر, تو یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صرف دو صفات اولیاء اللہ کے قرآن حکیم سورہ یونس بیان کرتا ہے, جو ایمان لائے اللہ پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. تقوی اختیار کرنے سے انسان اللہ کے نزدیک معزز بن جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی اختیار کرنے سے جو روزے کا حاصل ہے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. ان للمتقین مفازا, کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صرف متقین کے لیے. اسی طرح ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ مصیبت, تکلیف, پریشانی, آزمائشیں آتی ہیں. اللہ پاک سورۃ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے تقوی کا حاصل, اور سب سے بڑا حاصل یہ ہے ہدن للناس. یہ قرآن حکیم ہدایت ہے لوگوں کے لیے, لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ ہدن للمتقین. قرآن حکیم ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ میں نے چاہا کہ ذرا ریپیٹ کر لیں ان باتوں کو. تقوی اختیار کیا جائے روزہ رکھ کر, تو انسان اللہ کا مقرب بن جائے گا, معزز بن جائے گا, محترم ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں روزے کے اصل مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقوی اختیار کیا جائے. روزہ اصل میں ہے کیا؟ اس پر, اس کی فارمیشن پہ ذرا غور کیجیے. اصل میں ہمارا جو وجود ہے, جب تک اپنے وجود کو نہیں سمجھیں گے, اس کی اناٹومی نہیں سمجھیں گے, ہم سمجھ نہیں سکتے روزہ کیوں رکھوایا جا رہا. انسان کا وجود دو الگ الگ چیزوں کا مشتمل ہے, ایک بالکل کہیں اور سے آئی ہے, ایک کہیں اور سے آیا, ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے. یہ ایک کمبینیشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا. ہمارا جسم مٹی سے آیا, قرآن حکیم بار بار بتاتا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا. اس کی تمام تر خواہشات, اس کو سکون پہنچانے والی تمام تر چیزیں, اس کی سیٹسفیکشن, آپ غور کر لیجئے, غذا, وہ سب کا سب زمین سے آتا ہے. اور مرنے کے بعد کہاں اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں لوٹا دیتے ہیں اور اسی سے دوبارہ نکال لیں گے قیامت کے دن. تو یہ جو ہمارا فزیکل باڈی ہے, یہ مٹی سے آئی ہے, اس کی تمام تر غذا مٹی سے آئی ہے, اس کی آسائش ہیں. اور کون سی شے ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے؟ اس شے کی نگہبانی مشکل ہے. اس پہ کریں خاکی میں ایک شے ہے جو تیری میرے لیے مشکل ہے, اس شے کی نگہبانی. وہ شے کیا ہے؟ وہ شے اگر سمجھ میں آ جائے, اس کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں, اس کی روح سمجھ میں آ جائے, اس کا سیٹسفیکشن سمجھ میں آ جائے, تو انسان انسان بن جاتا, ال انسان بن جاتا. لہذا وہ شے ہیں روح ربانی. دو مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے, سورہ سواد میں بھی ہے, سورہ ہجر میں بھی ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں آدم کو بنا لوں, سوار لوں, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, روحی, اللہ کی روح, اللہ کی طرف سے ودیت کردہ روح, تب اس کے سامنے سجدے میں گرنا. تو یہ دو چیزوں کا, الگ الگ چیزوں کا کمبینیشن ہے. یہ روح ربانی وہ ہے جس کی غذا اللہ کے پاس سے آئی, جس کا سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں. یہ دنیاوی نعمتیں اس کو سکون نہیں دیتی. تو اس کے درمیان ایک بڑی زبردست جنگ بھی چلتی ہے, ایک زبردست ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے. جسم ہمیں کسی اور کی طرف, چیزوں کی طرف, نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے, اور روح چاہتی ہے کہ اللہ کی طرف جائے، اللہ سے ملاقات کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، بلندی، طرف و طرف، تعلق مع اللہ. یہ عام دنوں میں بھی جنگ چلتی ہے، لیکن نفس کے موز اور گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ عبادات عطا فرمائی. ہر عبادت ہمارے نفس کو کنٹرول اور سیلف کنٹرول کا بہترین ذریعہ ہے. مثلا نماز، نماز جہاں اللہ کی یاد کے لیے، وہ جو مسلسل نماز پڑھنی ہے ایک دن میں 5 مرتبہ، وہ نفس کے تقاضوں کو دباتی ہے یا نہیں؟ خاص طور پر سردیوں ہوں تو، سردی کا موسم، گرمی آ جائیں تو ذرا ارلی ہونے لگے گی، اور کئی والوں کے تعاون سے اگر رات کو جاگے ہیں، کئی والوں کا تعاون سمجھ رہے ہیں، 3 بجے رات کو لائٹ بند کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تہجد پڑھ لو یار. تو بہرحال اگر ان کے تعاون سے اگر آپ جاگے ہوئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ عبادات ڈسپلن، سیلف ڈسپلن کے لیے بھی ہیں، پیوریفیکیشن کے لیے بھی ہیں. اس میں خاص طور پر روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بلکہ حدیث ہی سنائی تھی میں نے پہلے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اللہ پاک بڑھا دیتا ہے، 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 70 گنا بڑھا دیتا ہے، الا صوم، سوائے روزے کے. اور روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور بعض لوگوں نے اس طرح پڑھا ہوا انا اجزا بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو روحانی تسکین کا اعلیٰ ترین معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرے. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہونا چاہیے، ابھی شدید گرمی ہو رہی ہے تو کچھ اندازہ ہو رہا ہے نا پانی کتنی بڑی نعمت ہے. 4 مہینے سے زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں، غزہ میں پانی کی شارٹیج ہے. جب افطار کرتے ہیں تو کیسا سکون ملتا ہے نا، اور سکون ملتا ہے جسمانی طور پر، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن کچھ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ بغیر گھروں کے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے. کس طرح وہ سحری کر رہے ہیں، کس طرح وہ روزے رکھ رہے ہیں، کس طرح وہ تراوی پڑھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بہرحال احساس تو ہو، کم از کم احساس ہی مر جائے تو پھر انسانیت ہی مر گئی. تو یہ احساس بیدار رکھنے کے لیے ہے یہ بات جو عرض کی گئی ہے کہ ہمارے بے شمار مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جن کے گھانے گھن کے گھروں میں کھانے کو نہیں. میں غزہ اور فلسطین کی تو بات کر ہی رہا ہوں، ادھر پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی بہت سے ایسے گھر ہو سکتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانے پینے کو نہیں ہے، یا بہت لو لیولز کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان سے شیئر کر لیں، کچھ ہم کم کر کے ان کو کچھ دے دیں. یہ تو فطرہ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. فطرہ عید کی نماز سے پہلا تو دینا ہی چاہیے، وہ تو دینا ہی ہے. اس سے پہلے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اس خوشی میں شیئر کرنے کے لیے فطرانہ دیا جائے، تاکہ وہ بھی کچھ اچھا کھا لیں، کچھ اچھا پہن لیں، کچھ اسی طرح ان کے گھر میں بھی خوشی آ جائے. تو بہرحال یہ مقاصد ہیں روزے کے، اللہ سے دعا کرتے جائیے کہ اللہ پاک روزے کو اصل روح کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزہ یہ جو روحانی بالیدگی کا ذریعہ ہے، تو سب سے پہلے جب روح زندہ ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، تو کس کی یاد آتی ہے؟ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. روح کے اندر مالک سے ملنے کا جذبہ موجود ہے. اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. تو اپنا جائزہ بھی لینا ہوگا، کیا اللہ سے ملنا چاہتے بھی ہیں؟ اور دنیا میں اللہ پاک سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ کیا؟ روزے کا حاصل ہے دعا. لہذا اب 3 آیات جو روزے سے متعلق، اس کے فوراً بعد آیت مبارکہ آتی ہے، آیت نمبر 186 ربط ہیں دونوں آیاتوں کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جو لوگ بھی عربی جانتے ہیں اس کو اندازہ کر سکتے ہیں، اس میں ایک والہانہ اسٹیٹمنٹ ہے، والہانہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں تو قریب ہی ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اذا دعانی، جب جہاں مجھے پکارے. فاستجیبوا لی، البتہ کنڈیشنل ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھی پہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان ہوئی، پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ جیسے ہی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، تو اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور بندے اور اللہ کا بہترین تعلق ہے دعا کا تعلق، عبادت، اس سے بہتر کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا دعا عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا حاصل ہے، عبادت کا مغز ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا، کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا بھی، پکار کو لبیک بھی کہوں گا اور قبول بھی کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ لازماً جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر۔ تو یہ تعلق ہے دعا اور عبادت کا، عبادت جس کی کی جائے اسی سے دعا کی جاتی، اور دعا سب سے بہترین تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ البتہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر چاہتے ہو کہ رب تمہاری بات سنے، دعا قبول کرے، تو تم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بات سنو، کہنا مانو اللہ سبحانہ وتعالی کا، اطاعت کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی، بندگی کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی، اور اللہ ہی پر ایمان رکھو۔ اب آئیے ذرا اپنا جائزہ لے لیں، ریئلسٹک اپروچ کیا ہے، اس وقت ہماری میجورٹی کا حال کیا ہے، ہم سمیت، کیا ہم پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، پوری زندگی میں تقویٰ کیا ہے، پوری زندگی کا، زندگی کے تمام معاملات کا۔ لہذا ذرا غور کیجئے، ہمارا سورس آف انکم کیا ہے، ہمارے سے مراد یہاں پر ہماری میجورٹی کی بات ہوتی ہے، ظاہر بات ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سے مطلب مجموعی طور پر کیا بحثیت ہے، مجموعی پاکستان میں خاص طور پر سودی نظام نہیں چل رہا، اور ہماری معیشت بحثیت ہے مجموعی اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ میں ہے یا نہیں، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہماری معیشت میں تانا بانا، پورا کا پورا تانا بانا سودی معاملے پہ چل رہا، اور سود کیا ہے، کسی بھی عالم سے پوچھئے، مفتی صاحب سے پوچھئے، عالم سے پوچھئے، سود کے خلاف اللہ پاک کیا فرماتا، سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہوگی، تراویح میں پڑھ کے گزر گئے، قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچائے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو، اور سود نہیں چھوڑنے تو کیا ہو، بڑا لاجیکل ربط ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچائے سود میں سے، اگر مومن ہو، اور اگر نہیں چھوڑنے تو مومن نہیں ہو، بہرحال کچھ اور ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو۔ تو بحثیت مجموعی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا پورا نظام، معاشی نظام، اکنامک سسٹم سود پر سود کے تانے بانے میں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو سود نہیں لیتے، ہم تو سود ہی لیتے ہیں، ہمارا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، صرف 9% لوگ بینک سے استفادہ کرتے ہیں، 91% پاکستانی بینک کا منہ تک نہیں دیکھتے، اس کے باوجود 9% لوگوں کے عمل کی خباستیں ایسی ہیں کہ جو سارے کے سارے لوگ اس وقت مصیبت میں، ہماری اکانومی اس وقت اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، لہذا رحمتیں، اللہ کی برکتیں بحثیت مجموعی ہم پر نازل نہیں ہو رہی۔ لہذا دعا کی شرطیں لازم کیا ہے، حدیث اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہمیں ریفرنس یاد ہو کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے حوالے سے ایک شخص کا جائزہ، ایک شخص کا نقشہ کھینچا، ایک شخص ہے جو مسافر ہے، اور مسافر بھی بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا مسافر، مسافر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور بیت اللہ میں پہنچ کر ملتزم سے چمٹا ہوا ہے. یہ دو انتہائیں ہیں, مسافر ہیں, بیت اللہ کا مسافر ہے, اور ملتزم سے چمٹ کر دعا کر رہا, ائی رب ائی رب, اے میرے رب, اللہ کو پکار رہا, یعنی شرک نہیں کر رہا, بتوں کو نہیں پوج رہا, فلاں کی عبادت نہیں کر رہا, اللہ کو پکار رہا, اللہ کو, بیت اللہ سے چمٹ کر. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو, اس نے جو کھایا وہ حرام کا, جو پیا وہ حرام کا, جو اس کا جسم بنا گوشت بنا حرام غذا سے, اللہ تعالیٰ نے ایسے جسم پر جنت کو حرام کر دیا کہ جو حرام غذا سے بناؤ. تو ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ یہ عبادات ایک جذبہ پیدا کر رہی ہیں یا نہیں, ایک موٹیویشن پیدا کریں کہ بھائی ہم تو نہیں کر رہے, وہ کرتا ہے تو بھائی پورا ملک اس وقت سود پہ چل رہا ہے, کوئی تحریک برپا کر رہے ہیں, کوئی اس کے اگینسٹ کوئی احتجاج کر رہے ہیں, کوئی اپنا پروٹیسٹ نوٹ کروا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کریں. کل رات ہم نے سورۃ الاعراف میں 21 رکوع پڑھا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا یقیناً, جہاں اللہ پاک نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا. بنو اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے, بنو اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا ان کے, ہفتے کے دن بین ہے, لہذا آزمائش کیا آئی, ایک دن پورا ان پر حرام تھا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کریں اور کوئی کام نہ کریں. اب ہفتے کے دن مچھلیاں آنا شروع ہو گئیں, باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی, لہذا اب آزمائش ہی ہوئی, انہوں نے ہفتے کے دن سمندر سے اپنے گھروں تک تالاب بنانا شروع کر دیے, نالیاں بنانا شروع کر دی, اور پانی جمع کرنا شروع کر دیا, اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی, اور رات کو جا کر تالاب بند کر دیتے, اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے. ہیلا سمجھ میں آ گیا ہوگا, اگر کوئی کہے بھائی ہفتے کو تم نے مچھلیاں پکڑی, اللہ کی قسم ہم نے ہفتے کو ایک مچھلی نہیں پکڑی, ہم نے تو مچھلی پکڑی اتوار کو, ہیلا سمجھ میں آ گیا. لیکن ہفتے کے دن تھا کس مقصد کے لیے, عبادت کے لیے. تم نے کیا کیا, عبادت نہیں کی, مچھلی تو اتواری کو پکڑی لیکن عبادت نہیں کی. تین گروہ بنے وہاں, سورۃ الاعراف 21 رکوع خود جا کے پڑھ لیجئے. پہلا گروہ وہ کام کر رہا تھا, غلط کام ہو رہا ہے. دوسرا گروہ اللہ والوں کا تھا, اور اللہ والے جینین اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو برائی سے روک رہے ہوں, لہذا انہوں نے روکنا شروع کیا کہ دیکھو یہ تم غلط کام کر رہے ہو, اللہ کا عذاب آئے گا. تیسرا گروہ عوام الناس کا میجورٹی کا, کہ انہوں نے روکنے والوں کو منع کر دیا, بھائی اپنا کام کرو, آپ نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, فضائل سناؤ, سنت کی باتیں سناؤ, حج کرو, جہاد جو کرنا کرو, ان کو کچھ نہ روکو, ان کو کچھ نہ کہو, وہ اپنا کام کر رہے ہیں تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو. پی ایس ایل پورے پاکستان میں جتنی شدت کے ساتھ منایا گیا, کراچی کا بیڑا غرق خاص طور پر ہوا, جو اگر حضرات اس طرف رہتے ہیں اسٹیڈیم روڈ کی طرف, ان کو اندازہ ہے کہ کتنی زبردست سیکیورٹی تھی, سارا ٹریفک آؤٹ, روزوں میں کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے رہے. اہم ترین کام جناب پی ایس ایل ہے, اور نوجوانوں کو اس کام میں لگاؤ, اسلام آباد جیت گیا تو جشن منا رہے ہیں, تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑی ہے. پی ایس ایل کی اسپانسرشپ کس سے لی, کے ایف سی سے, میکڈونلڈ سے, باہر کے جن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے انہیں کمپنی سے جا کر اسپانسر لی. تو بہرحال اس طرح کے کام اسے بھی اشارہ ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے. ایک گروہ غلط کام کر رہا تھا, دوسرا گروہ اس کو روک رہا تھا. عوام کی میجورٹی کھا لے پی لے جی لے, جو کر رہے کرتے رہو بس, دنیا دل والوں کی سب کہہ دو یہی کرتے رہو بس, اور دنیا میں ایک ہی دفعہ آئیں, کھا لے پی لے جی لے. نتیجہ کیا ہوا, قرآن حکیم یہ واقعات عبرت کے طور پر بیان کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. عذاب سے پہلے جب روکنے والوں کو روکا جا رہا تھا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, کہنے لگے ہم اپنا فریضہ اس لیے انجام دے رہے ہیں, معذرتن الی ربکم, ہم قیامت کے دن معذرت پیش کر سکیں اپنے رب کے جناب میں کہ سسٹم صحیح نہیں تھا, بے حیائی چل رہی تھی, فحاشی تھی, غلط کام ہو رہے تھے, سودی نظام چل رہا تھا, تو ہم محض اللہ اللہ نہیں کر رہے تھے, ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ خدا کے واسطے باز آ جاؤ, سودی لین دین سے باز آ جاؤ خدا کے واسطے. اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یقین کیجئے بہت ہی پیارا الفاظ ہیں, معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون, اور دوسری موٹیویشن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. بے شمار لوگ جن کو پتہ ہی نہ ہو سودی لین دین کا کیا نقصان ہے, بے حیائی کا کیا نقصان ہے, ان تک بات تو پہنچے. قرآن حکیم بتاتا اللہ پاک نے سور اور بندر بنا دیا کن لوگوں کو, جو برائی سے نہیں روک رہے تھے. برائی کر رہے تھے تو وہ تو سزا یافتہ ہوئے ہوئے. تو بہرحال پاکیزہ معاشرہ بنانا ان عبادات کا اصل آبجیکٹو ہے. روزے کا اصل تقوی ہے. تقوی محض ذاتی عبادات کا نام نہیں ہے, ایک اجتماعی سسٹم کا ایک حصہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جذبہ پیدا ہو اپنے بھائیوں کا, اپنے دوستوں کا, مساوات انسانی کا, ایکویلٹی کا. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کے لیے لازمی شرط, پہلے روزی حلال کی ہونی چاہیے, سورس آف انکم حلال ہونا چاہیے. اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. البتہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں. دعا مانگ کر صبر کرو. تین طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا تو آپ بھی کہتے ہیں بھائی مجھے مل گیا, میں نے فلاں دعا کی تھی, جاب مل جائے, گھر بن جائے, اولاد ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, میں نے اللہ پاک سے بڑی دعائیں کی تھیں حج کے موقع پر اور دعا قبول ہو گئی. عام طور پر میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہاتھ ہمارے اب دعا کے بعد. تو بہرحال دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا. کیا یہ دعا کی سب سے بہترین شکل ہے؟ یہ سب سے کم درجے کی شکل ہے کہ جو آپ نے مانگا تھا, جو جیسا مانگا وہ ویسا ہی مل گیا. اور عام طور پر ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. اس سے بہتر درجے کی دعا بھی قبول ہونے کا شکل ہے کہ آپ نے جو مانگا, جو بھی مانگا دنیا اور آخرت میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. دنیاوی چیز میں بعض اوقات انسان ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے فتنہ پرور ہوتی ہے, فتنے میں ڈال دینے والی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز دینے کے بجائے اس سے بہتر شے عطا فرما دیتے ہیں. اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے, 40 سال, 50 سال, 60 سال کی زندگی میں کتنی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے ملی ہیں نہیں, ملتی رہتی ہیں, نیکی کی توفیق مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ دعاؤں کی تاثیر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دعاؤں کے نتیجے میں, ان کی قبولیت کے نتیجے میں عطا فرمائی کہ جو آپ نے مانگا تھا اس سے بہتر عطا فرما دی اللہ پاک. یہ تو ہو گئی دوسری شکل. اور عام طور پر انسان اس کا تجزیہ نہیں کر پاتا. بہترین شکل کیا ہے دعا کی؟ دعا کی قبولیت کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ وہ دعائیں جو دنیا میں مانگی گئیں اور قبول نہیں ہوئی, وہ انسان کے نامہ اعمال میں جمع کر دی جاتی, سٹور کر دی جاتی. اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور انسان اپنی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا اجر و ثواب بدلہ دیکھے گا تو حسرت کرے گا, کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی. وجہ یہ ہے کہ یہاں کی ساری نعمتیں عارضی ہیں, ٹیمپرری ہیں, لگژریس لائف ہے, گزار کے چلے جاؤ گے. جو اصل نعمتیں, والآخرت خیر وابقا, آخرت زیادہ بہتر بھی ہے, ہمیشہ رہنے والی. تو دعا مانگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. لیکن دعا کے آداب کیا ہیں؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعا مانگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. بندگی اطاعت اللہ کے لیے ہو, اب دعا کی جا رہی ہو تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی. اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں, جو مانگو گے وہ مل سکتا ہے, اس سے بہتر مل سکتا ہے, اور قیامت کے دن جو اجر ملے گا بہترین ہوگا. البتہ دعا کے کچھ اوقات بھی ہیں, ٹائمنگز, کچھ جگہیں بھی ہیں. جو موجود رمضان المبارک چل رہا ہے اس کے لیے سب سے بہترین وقت دعا کا رمضان میں روزہ کا افطار کا وقت ہے. تھوڑی توجہ کیجئے گا, تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے. بچوں کو بلا کے بٹھائیں, تمام بزرگان دین, اولیاء اللہ, علماء کرام اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت توجہ کرو, 2-4 منٹ کے لیے خاموشی سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے دعا کرو. یہ لازمی وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اگر روزہ حلال روزی سے رکھا ہے تو لازماً دعا قبول ہوگی. تہجد کا وقت سب سے بہترین, اور رمضان میں ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، گھر والوں میں اٹھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، گھر والوں کا شکریہ ادا کیجئے. وہ خواتین جو ہم سے پہلے اٹھ کر ہمارے لیے سحری بنا رہی ہیں، افطار بن رہی ہیں، اتنی شدید گرمی میں یہ کام کرتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کیجئے، اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. لیکن بہترین وقت تہجد کا وقت، دو رکعت پڑھ لیجئے، چار پڑھ لیجئے، چھ پڑھ لیجئے، آٹھ پڑھ لیجئے، لیکن تھوڑا سا نماز اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں. لہذا دعا کے آداب میں اوقات کار بھی شامل ہیں، خاص طور پر جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، عیدین کا اجتماع، بڑے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ پاک فخر فرماتا ہے فرشتوں پر، یہ کیوں جمع ہوا ہے اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک یہ تجھے تیری عبادت کے لیے آئے ہیں، کیا مانگتے ہیں یہ؟ شانِ کریمی سنیے ذرا، فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اللہ کو خود معلوم ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ پاک تیری مغفرت مانگ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے تیری عزت، میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا. تو مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہو، خاص طور پر عیدین کی نمازیں ہوں، جمعے کی نمازیں ہوں، حج کا موقع ہو، یہ بڑے اجتماعات بھی جو ہیں یہ دعا کی قبولیت کا بڑا بہترین وقت ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، ذرا تلخ ہے، دعا انفرادی عبادت کا نام ہے. اجتماعی طور پر دعائیں تو ہوتی ہیں، کرنی چاہیے، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں بھی کیں، امت کے لیے دعائیں کی جائیں، لیکن دعا ایک تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تنہائی میں ہے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کر، اللہ سے دعا کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. تو دعا کے آداب میں اوقات کا بھی خاص طور پر اہتمام کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ساری زندگی، جیسے رمضان میں تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی نا، اللہ کی توفیق ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے نا. تو مانگیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور باجماعت. باجماعت کے لیے ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جو ہلا دے گا آپ کو انشاءاللہ، میں تو ہل گیا تھا، سچ بات بتا رہا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک ہفتے 17-18 دن پہلے، شدید تکلیف میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سر میں شدید درد، بخار کی وجہ سے غشی تاری ہو رہی ہے بار بار، لہذا تقریباً 17-18 نمازیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں. لہذا جیسے ہی کچھ کیفیت بہتر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کام کیا کرنا چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مسواک کی طرف دیکھا، میں نے فوراً مسواک نرم کی، مسواک کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وضو کروایا، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے پیر زمین پہ نہیں رکھے جا رہے تھے، تکلیف تھی بہت شدید. سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر آ رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا آپ ہی امامت کروائیے. آپ ابو بکر صدیق کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور نیت کی اور نماز پڑھنا شروع کی. یہ واحد نماز ہے کہ ایسی زبردست نماز کہ امامت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جو فزیکل نماز تو پڑھا رہے ہیں ابو بکر صدیق، لیکن آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی اقتداء ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی اقتداء پوری امت کر رہی. اس واقعے سے بہت سارے میسج ملتے ہیں بھائی، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز باجماعت کو اہمیت دی، اور آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے سنے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے مل کے یمین غلاموں کا خیال رکھنا. تو مانگیے اللہ پاک سے، یہ اجتماع عام اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے اور مستقل مزاجوں سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے مجھ سے میرے بارے میں، آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے میں قریب ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کوئی ضرورت نہیں کسی واسطے وسیلے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست سننے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں جب جہاں مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی, لیکن انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے, میرا کہنا مانے. ولیؤمنوا بی, اور مجھے پہ ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. اللہ پاک اس روش کو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.